بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب رسول عبادی مقدم۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک، کسان رہنماؤں کی جانب سے مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم، لیکن سبھی مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ دشمن کو جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے نتائج ہر حال میں بھگتنا ہوں گے، صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا بیان۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مقابلے میں امریکہ کی ایک اور شکست۔ جنرل اسمبلی کی پانچویں کمیٹی کے اجلاس میں ایران کے خلاف امریکی مطالبہ بھاری اکثریت سے مسترد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے کسان رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اپنے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مذاکرات میں پیش رفت کو اچھی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 4 جنوری کو حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات میں مزید پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ راکیش ٹکیت نے اسی کے ساتھ تینوں زرعی قوانین کے واپسی کے مطالبے پر زور دیا اور کہا کہ جب تک کسانوں کے سبھی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، دہلی کی سرحدوں پر دھرنا جاری رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 30 دسمبر کو دہلی میں حکومت اور کسان تنظیموں کے رہنماؤں کے درمیان 7ویں دور کے مذاکرات انجام پائے۔ مذاکرات میں حکومت نے کسانوں کے 2 مطالبات، پرالی جانے والے کسانوں کے خلاف قائم کی جانے والے مقدمات کا واپسی اور کسانوں کے لیے بجلی پر سبسڈی کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ بدھ کے مذاکرات میں ایک پیش رفت یہ دیکھی گئی کہ حکومت اور کسانوں کے نمائندوں نے پہلی بار ایک ساتھ کھانا کھایا۔ دوسری طرف دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے نئے زرعی قوانین کا مقصد ملک کے چند سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ملک کے چند سرمایہ داروں کے بجائے ملک کے کاشتکاروں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کاشتکاروں کا احتجاجی دھرنا 31 دسمبر کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نئے اسی سال کی تقریبات پر پابندی اور رات کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ 31 دسمبر کی رات 11 بجے سے 1 جنوری کی صبح 6 بجے تک شہر میں کرفیو رہے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق کرفیو کے دوران نئے سال کی تقریبات اور ہر قسم کے اجتماع پر پابندی رہے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق شہر میں کسی بھی جگہ پر 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن بین ریاستی آمد و رفت پر پابندی نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے 677 نئے مریضوں اور 21 اموات کا اندراج کیا گیا۔ دہلی میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 5838 بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کورونا کے 21822 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کورونا کے 26,139 مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 98,60,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 299 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,48,738 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,57,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی شرح 1.45%، زیر علاج مریضوں کی شرح 2.51% اور شفایابی کی شرح 96.04% بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے تقریباً 2,500 افراد متاثر اور 58 موت سے ہمکنار ہو گئے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,475 نئے مریضوں اور 58 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,960 افراد کورونا سے مکمل طور پر شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,79,715 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,105 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,35,073 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,537 ہے، جن میں سے 2,206 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ یورپی ملکوں نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر 9:30 کے موقع پر پابندیاں اور بندشیں مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فرانسیسی حکام نے دارالحکومت پیرس سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں 9:30 کی پرہجوم تقریبات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق نئے سال کے موقع پر اجتماعات کو روکنے کے لیے 1,00,000 پولیس اہلکاروں اور پیرا ملٹری فورس کے جوانوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ادھر حکومت آئرلینڈ نے برٹش کورونا کے نام سے برطانیہ سے پھیلنے والے نئے کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں انتہائی خطرے کا الرٹ جاری کر دیا اور 1 ماہ کے لیے سخت ترین پابندیاں وضع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ سے شروع ہونے والے نیا کورونا وائرس 70% زیادہ تیزی کے ساتھ سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے بھی اپنے ایک بیان میں نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کے تعلق سے سخت خبردار کیا ہے۔ یاد رہے کہ برطانوی حکام نے عالمی ادارہ صحت کو بتایا کہ برٹش کورونا ستمبر کے مہینے میں پھیلنا شروع ہوا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ نیا کورونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے زیادہ ہلاکت خیز ہونے کے شواہد تاحال سامنے نہیں آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈریوس ایڈہانوم نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کو روکنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جتنا پھیلے گا اس کی ماہیت بدلنے کی صلاحیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کورونا سے پوری دنیا میں 8,31,34,000 سے زیادہ افراد متاثر اور 18,13,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ افراد امریکہ میں متاثر اور ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2,43,550 نئے مریضوں اور 3,880 سے زیادہ اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,21,00,000 سے زائد ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 35,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کا خیر مقدم کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو ایرانیوں کی اس بڑی کامیابی کے آزمائشی نتائج کا انتظار ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترجمان عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ ہم کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین بنا سکتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کا خاتمہ کرنے میں مدد کے طور پر ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ ایرانی محققین نے امریکی حکومت کی مکمل پابندیوں کے باوجود کرونا ویکسین تیار کر کے اس کی انسانی آزمائش شروع کر دی ہے۔ کووی ایران برکت نامی ایرانی کرونا ویکسین کا ٹیکہ منگل کے روز سے ان لوگوں کو لگانا شروع کیا گیا جنہوں نے اس تجربے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا ہے۔ ملک میں تیار کی جانے والی کرونا ویکسین کو رضاکارانہ طور پر لگوانے کے لیے 60,000 سے زائد لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے راہ و مکتب وہی ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کا رہا ہے اور وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ صدر مملکت نے جمعرات کے روز بجلی کی وزارت کے قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر کے قتل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ ایران اور علاقے کے عوام اور جوان نسل علاقے کی آزادی کی راہ میں استقامت کے اپنے جذبے میں مزید مستحکم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ علاقے میں جب تک امریکی موجود ہیں مغربی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور علاقے کی قومیں جارحین کو عنقریب علاقے سے نکال باہر کر دیں گی۔ صدر ایران نے اسی طرح گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے طبی پروٹوکول کی پابندی کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تعاون سے کورونا کے حالات پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے، تاہم حالات ابھی سازگار نہیں ہوئے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جانا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 5ویں کمیٹی نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکی تجویز کو مسترد کر کے سال کے آخری دن ٹرمپ انتظامیہ پر ایک اور کاری ضرب لگائی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق امریکہ اقوام متحدہ کے 2021 کے بجٹ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے خصوصی کمیٹی کی بحالی کی غرض سے 2 شقوں کا اضافہ کرانا چاہتا تھا جس کی عالمی ادارے کے 142 ارکان نے مخالفت کی اور واشنگٹن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ امریکی مندوب کی دلیل یہ تھی کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اب اس معاہدے کا عملی طور پر کوئی وجود نہیں، لہذا ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کو اپنا کام دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ 10 ملکوں نے امریکی مطالبے کی حمایت کی، 110 نے کھل کر مخالفت کی، جبکہ 32 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ اسحاق آل حبیب نے امریکہ کے اس اقدام کو سیاسی محرکات کا حامل قرار دیتے ہوئے واشنگٹن کی تجویز پر رائے شماری کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے جامع ایٹمی معاہدے کو ایران کے خلاف پیدا کیے جانے والے جعلی بحران کے حوالے سے کثیر الفریقی سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ سلامتی کونسل نے قرارداد 22-31 متفقہ طور پر منظور کر کے ایران کے ساتھ ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے کی توثیق کی تھی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے بات زور دے کر کہی کہ اس قرارداد کی بنیاد پر ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی جانب سے بنائے جانے والا پابندیوں کا پورا میکانزم ختم ہو چکا ہے۔ اسحاق علی حبیب نے امریکی اقدام کو ایٹمی معاہدے کو نابود کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ٹریگر میکانزم کو فعال بنانے کی امریکی کوشش کو بھی سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے مسترد کر دیا تھا اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ صرف ایٹمی معاہدے کے فعال ارکان ہی اس میکانزم سے استفادے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ امریکی اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا کہ جنرل اسمبلی اس بات کی مجاز ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کام کے لیے بجٹ مختص کرے جسے سلامتی کونسل اپنے واضح فیصلے کے ذریعے مسترد کر چکی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے مسلح افواج کی ضرورت کے تمام مواصلاتی وسائل ملک کے نالج بیسڈ شعبوں کے تعاون سے ایران میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے تہران میں وزارت دفاع کے الیکٹرانک اور ٹیلی مواصلات کے ایک پیداواری شعبے کی رونمائی کی تقریب میں کہا ہے کہ ایران کے مسلح افواج اور ٹیلی مواصلات کی ضرورت کے تمام وسائل ایران میں تیار کیے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ملک کی نالج بیسڈ شعبوں کا تعاون اور کردار قابل ذکر اہمیت کا حامل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیداواری شعبے کا افتتاح ایران کی مسلح افواج کی ضرورت کے سامان اور دفاعی صنعتوں میں خود کفالت کے مزید فروغ کا باعث بنے گا۔ واضح ہے کہ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف اور ایران کے وزیر دفاع کی موجودگی میں الیکٹرانک مصنوعات کی پیداوار کے ایک مرکز کا افتتاح کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے افغانستان کے مختلف صوبوں میں جملہ ہلمند اور فراہ کے مختلف علاقوں میں طالبان گروہ کے ٹھکانوں کے خلاف افغان فوج کی کارروائی میں اس گروہ کے 54 عناصر ہلاک ہو گئے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ناوا کے علاقوں جر صاحب اور طبیلا میں افغان فوج نے طالبان کے اسلحہ مراکز پر حملہ کر دیا، جس میں اس گروہ کے مولوی سعید نامی ایک کمانڈر سمیت 28 عناصر ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا کہ طالبان صوبہ فرح کے صدر مقام بالا بلوک کے شیوان قریہ علاقے میں سیکورٹی فورس کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان عناصر میں جھڑپیں شروع ہو گئیں اور نتیجے میں طالبان گروہ کے 26 عناصر ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایسی حالت میں کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان عناصر کے درمیان جھڑپوں اور جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور افغان عوام میں اب یہ خیال پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے ملک سے جنگ کا خاتمہ اور امن کا قیام ایک مشکل مقصد میں تبدیل ہو گئے اور مسئلہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ جہار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور صوبے صنعاء کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صنعاء کے ایئرپورٹ اور صوبے صنعاء کے مختلف علاقوں میں جملہ ریما، حمید اور سنہان کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ابھی ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے ایک اہم تفصیلی رپورٹ۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے اعلی عہدیداروں نے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں استقامتی محاذ کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سربراہ طلال ناجی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے سخت ترین دور میں بھی، جب عرب ممالک ایران پر جھوٹے الزامات عائد کر رہے تھے، ہم سے تہران کی جانبداری کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی جانتے تھے کہ ہماری طاقت ہماری خود مختاری ہے، اور وہ اسی تعلق سے ہماری مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غزہ میں میزائل کا ذخیرہ کرنے کے عمل میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اسی کے نتیجے میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی تمام کوششیں ناکام بنائی جاتی رہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے کوآرڈینیٹر اسماعیل ابو مجاہد نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے استقامتی محاذ کی فیلڈ فورس کا گہرا جائزہ لے کر ہمیں صہیونی دشمن کے مقابلے میں دفاع کے قابل بنایا۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سیاسی امور کے انچارج ماہر الطاہر نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے پرشکوہ جلوس جنازہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں عجلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے سامنے شہید قاسم سلیمانی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قاسم سلیمانی کو قتل کر کے اسرائیل کے ساتھ کھلے اور لامحدود تعلقات کے قیام کا راستہ ہموار ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ شہید قاسم سلیمانی استقامت اور مجاہدت کا پائیدار راستہ قائم کر کے جا رہے ہیں، جو اسرائیل کا چین اور سکون برباد کرتا رہے گا۔ دوسری جانب عراق کے الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی ہر پلیٹ فارم پر استقامتی محاذ کا بھرپور اور مدلل دفاع کرنے والے تھے۔ ہادی العامری کا کہنا تھا کہ شہید ابو مہدی المہندس نے عراق سے فتنے کا خاتمہ کیا اور ملک کے سیکورٹی اداروں کو نابود ہونے سے بچا لیا۔ واضح رہے کہ رواں برس 3 جنوری کو امریکی دہشت گرد فوج نے ڈونالڈ ٹرمپ کے براہ راست حکم سے ایران کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ شہید قاسم سلیمانی حکومت عراق کی باضابطہ دعوت پر بغداد پہنچے تھے اور وہ حکومت عراق کے مہمان تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں عالمی خبریں پیش کی گئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 دی 16 جمادی الاول اور 31 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جماعت الاول سن 281 ہجری قمری کو ابو حنیفہ احمد بن داؤد دین وری نے وفات پائی۔ انہیں ادب، ریاضی اور علم نجوم میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی علوم اور فلسفے سے بھی واقف تھے۔ ابو حنیفہ کی بہت سی تالیفات پر مورخین نے خاص توجہ دی ہے۔ ان کی تالیفات میں الشعر والشعرا، النبات، الجبر والمقابلہ اور البلدان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سولہ جمادی الاول سن 660 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، قاضی اور خطیب ابن عبد السلام کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ بہت قلیل عرصے میں فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ ابن عبد السلام نے اپنی زندگی کے بہت سے سال صلیبی جنگوں کے دور میں گزارے۔ ایسے حالات میں سیاسی امور میں ان کی مداخلت اور حکمرانوں کو رومی لشکر کے سامنے ڈٹ جانے کی ترغیب ان کی شہرت کا باعث بنی۔ ابن عبد السلام دمشق میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مصر میں قضاوت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ البتہ درس و تدریس کا کام وہاں بھی جاری رکھا۔ ان کی کتابوں میں الفتاوی کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اکتیس دسمبر سن 1827 کو ماچس ایجاد کی گئی۔ اسے برطانیہ کے باشندے جان واکر نے ایجاد کیا تھا۔ جان واکر نے جو ماچس ایجاد کی وہ بڑی مشکل سے جلتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرات بھی تھے۔ اس کے نقائص اور خطرات دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور آخرکار سن 1855 میں سویڈن کے ایک باشندے ٹوبکر نے موجودہ ماچس ایجاد کی، جس میں خطرات بہت کم ہیں۔ اکتیس دسمبر سن 1999 کو سوویت یونین کے صدر بورس یلسن نے استعفی دیا اور ولادیمیر پوتین نے یہ عہدہ سنبھالا۔ بورس یلسن، جو ایک مدت تک روس کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے، سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کی اصلاحات میں بہت تیزی کے خواہاں تھے۔ اسی لیے وہ 1987 میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ بورس یلسن جون 1991 میں روس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کو مغرب کی حمایت حاصل تھی اور دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بدستور روس کے صدر رہے۔ بوریس یلسن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مغرب کی مالی مدد سے روس کو اقتصادی بحران سے نکال دیں گے، لیکن مغربی حکومتوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور بوریس یلسن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سن 1994 میں خود مختار جمہوریہ چیچنیا پر حملہ بوریس یلسن کے دور صدارت کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتا ہے۔ گیارہ دے سن 1365 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ عبد الرحمن حیدری ایلامی نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ایلام میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور پھر وہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے عراق چلے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلا وطنی کے زمانے میں وہ امام خمینی کے دروس میں شرکت کرنے لگے۔ سن 1350 ہجری شمسی میں انہوں نے بغداد میں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس وقت کی عراقی حکومت پر یہ گراں گزرا اور اس نے انہیں عراق سے نکال دیا، جس کے بعد وہ قم آ گئے۔ دو سال کے بعد وہ اپنے آبائی وطن ایلام چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف تبلیغ دین شروع کی بلکہ اسلامی انقلاب کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مجلس خبرگان یعنی فقہا کی کونسل کے بھی رکن منتخب ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم دسویں اور گیارہویں صدی ہجری کے ایرانی شاعر اور لغت نویس تقی الدین اوہدی بلیانی کے بارے میں اپنی گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ پسند فرمائیں گے۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقی الدین محمد اوہدی دقاقی بلیانی کازرونی 3 محرم 973 ہجری قمری کو شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور خاندان بلیانی سے تھا۔ اس خاندان کے سبھی افراد اولیاء و مشائخ اہل طریقت و عرفان تھے۔ اوہدی نے اپنی ابتدائی تعلیم اصفہان میں مکمل کی اور 9 کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا۔ جب بچپن میں آپ اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے تو آپ نے شاہ تہماسب صفوی کے دارالایتام میں، کہ جس میں اصل النسب کے حامل یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک مدت تک اس دارالایتام میں اس دور کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علوم جیسے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور قرآن کو 12 کی عمر میں حاصل کر لیا اور پھر اس کے بعد حکمت و اخلاق کی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کا کچھ حصہ یزد اور شیراز میں اس دور کے بزرگ علماء کے پاس تحصیل علم میں گزار دیا اور انہی ایام میں انہوں نے عرفان و تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ شیراز اور اصفہان میں وہ شعری نشستوں میں شرکت کرتے تھے اور سب کو حیرت زدہ کرتے تھے۔ ازبکوں سے جنگ کرنے کے بعد جب شاہ عباس فاتحانہ انداز میں خراسان سے اصفہان آیا تو اس نے اپنی کامیابی کا جشن منایا، جس میں اوہدی نے ایک رباعی پیش کی اور ان کو شاہ پسند کا لقب مل گیا۔ اوہدی نے ان برسوں میں مختلف شہروں کا سفر کیا اور چہار کارسا شہر کربلا، نجف، کاظمین اور بغداد میں گزارا۔ عراق کے مقدس شہروں کے سفر کے بعد اوہدی نے سن 1014 ہجری قمری کے اواخر تک ایام اصفہان میں گزارے اور تالیف و تصنیف اور شعر کہنے میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ہندوستان کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اس سفر میں فارسی دانوں اور شعرا کے ایک گروپ کے ہمراہ اوہدی شیراز، کرمان اور قندھار کے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور گئے۔ اوہدی نے چند سال کے دوران وسیع و عریض ہندوستان کے متعدد شہروں کی سیاحت کی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی وفات کے بارے میں صحیح معلومات دسترس میں نہیں ہیں، تاہم یہ امر مسلم ہے کہ اوہدی 1038 یا 1039 ہجری قمری تک بقید حیات رہے، کیونکہ ان برسوں کے ان کے اشعار موجود ہیں۔ ہندوستان میں اپنی رہائش کے برسوں میں اوہدی کے لیے فراغت اور آسائش کا دور تھا اور انہوں نے عرفات العاشقین نامی کتاب کے علاوہ تالیفات اور متعدد نظمیں لکھی، کہ جن میں سے بیشتر کا ذکر انہوں نے اپنی مشہور کتاب عرفات العاشقین میں کیا ہے۔
اور آج بھی بعض کتابیں دسترس میں ہیں۔ احدی بلیانی کی بعض کتابوں کے خطی نسخے دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ عرفات العاشقین و عرصات العارفین، کعبہ عرفان، فردوس خیال، سرمہ سلیمانی اور کلیات اشعار ان کے بعض باقی ماندہ آثار ہیں۔ سامعین، احدی کی متعدد کتابوں پر نظر ڈالنے سے یہ درک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انتھک شاعر تھے اور انواع و اقسام کے شعر و نثر پر تسلط رکھتے تھے، لیکن ان کے اشعار کے بارے میں نقادوں کا نقطۂ نگاہ مختلف ہے۔ بعض نے ان کے اشعار اور سخنوری کو اعلی منزلت کا حامل بتایا ہے، تو بعض دیگر نقادوں نے ان کے اشعار کو متوسط جانا ہے۔ ان کا شعری تخلص تقی ہے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ ان کا تخلص احدی تھا اور ان کی شعر زندگانی کو بھی احدی کے زیر عنوان تحریر کیا ہے۔ احدی اپنے ہم عصر شعرا کے درمیان عرفی شیرازی سے زیادہ عقیدت رکھتے تھے اور انہوں نے عرفی کی روش کی پیروی کرتے ہوئے بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ احدی نے شعر کی تمام قسموں من جملہ مثنوی، قصیدے، غزل اور قطعے میں طبع آزمائی کی ہے اور کبھی کبھی طنزیہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ اور عرفات العاشقین میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے اشعار میں انہوں نے انصاف کو مد نظر رکھا ہے۔ احدی نے اپنی سوانح عمری کا ذکر کرتے ہوئے کتاب العاشقین میں اپنی بعض غزلوں اور قصیدوں کے مطلع بھی تحریر کیے ہیں۔ کتاب عرفات العاشقین اور عرصات العارفین کا شمار احدی کے ممتاز ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ احدی نے اس کتاب میں ابتدائی ادوار سے اب تک کے فارسی زبان کے 3400 سے زیادہ شعرا کے منتخب اشعار کو یکجا کیا ہے۔ ہم اس بارے میں بھی آئندہ پروگراموں میں گفتگو کریں گے۔ احدی کی ایک اور کتاب کعبہ عرفان ہے۔ احدی نے عرفات العاشقین کی تالیف کے بعد عمومی استفادے کے لیے کتاب کے ایک اقتباس کو کعبہ عرفان کے نام سے تالیف کیا اور 1036 میں اس اقتباس کو گجرات کے شہر احمد آباد میں اختتام کو پہنچایا۔ اس کتاب میں بھی کتاب تذکرہ عرفات العاشقین کے مانند شعرا کی سوانح عمری کو حروف تہجی الف بے کی ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ ہر حرف کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے کے ذیل میں ترتیب سے متقدمین، متاخرین اور متوسطین کے احوال ذکر کیے ہیں۔ احدی نے یہ کتاب جہانگیر کو تحفے میں دیا۔ کعبہ عرفان اب تک چھپ نہیں سکی ہے، لیکن اس کے چند خطی نسخے موجود ہیں۔ اس کا ایک نسخہ تہران میں واقع قومی کتاب خانے میں محفوظ ہے۔ احدی نے اس کتاب کے بعد جہانگیر کے حکم سے کتاب انتخاب کعبہ عرفان کے، جو در حقیقت کتاب کعبہ عرفان کا خلاصہ ہے، تدوین کیا۔ یہ کتاب متقدم، متوسط اور متاخر شعرا کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ ہم عصر محقق اور ادیب سعید نفیسی نے کتاب تاریخ نظم و نثر فارسی میں، اور نقوی نے کتاب تذکرہ نویسی میں اس کا ذکر کیا ہے اور اسے احدی کی تالیفات میں شمار کیا ہے۔ نقوی نے کتاب تذکرہ نویسی میں احدی کی اس کتاب کے بارے میں کہا ہے، احدی کی وفات کے کچھ برسوں بعد ہندوستان کے ایک مؤلف عبد الوہاب عالمگیر بن سید منصور خان نے 1155 عیسوی میں ایک تذکرہ گلدستہ کے نام سے ترتیب دیا کہ جس کا زیادہ تر حصہ کتاب انتخاب کعبہ عرفان سے ماخوذ ہے۔ تقی الدین احدی کے دورہ ہندوستان میں ان کے کچھ ہم سفر تھے۔ ان میں سے ایک حیدر ہمدانی تھے کہ جنہوں نے درمیان راہ ان کو شعرا کی کتابوں کا ایک مجموعہ اکٹھا کرنے کی ترغیب دلائی۔ احدی نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ اشعار کو 6 برسوں کی مدت میں یکجا کیا اور ایک مجموعے کے عنوان سے اس کی تدوین کی اور اس مجموعے کا نام فردوس خیال رکھا۔ انہوں نے یہ کام 1020 ہجری قمری میں اختتام کو پہنچایا۔ اس مجموعے اشعار میں اشعار کہنے والوں کا پتہ نہیں ہے اور یہ نہیں معلوم کہ شاعر کون ہے، صرف منتخب اشعار کے نمونے پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فردوس خیال در حقیقت ان کی ممتاز کتاب عرفات العاشقین کا لب لباب ہے اور بظاہر جداگانہ طور پر اس کا خطی نسخہ دستیاب نہیں ہے، لیکن تقی الدین احدی نے عرفات العاشقین کے مقدمے میں کہا ہے، انہوں نے فردوس خیال میں اپنے حالات سفر یا سفر کے منظر نامے کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے۔ تقی الدین احدی کی یادگار کتابوں میں سے ایک ان کی گراں بہا کتاب سرمہ سلیمانی ہے۔ یہ کتاب فارسی لغت نامہ ہے۔ کہ جس میں فارسی کے ان دشوار کلمات کو یکجا کیا گیا ہے کہ جن کا استعمال روزمرہ کی بات چیت میں بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لغت میں اصطلاحات اور تاریخی اور جغرافیائی ناموں اور دواؤں کے نام بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مصنف نے اپنی اس کتاب کو حروف تہجی کے حروف کی بنیاد پر 32 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر ہر ایک حصے کو کلمات کے آخری حرف کی ترتیب کے لحاظ سے 32 چھوٹے حصوں میں مرتب کیا ہے۔ اوہدی نے یہ کتاب اصفہان میں اپنی رہائش کے موقع پر لکھی۔ اس کے بارے میں ان کے اور ایک اور ثقافتی مؤلف سروری کاشانی کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا کہ جس کی تشریح اوہدی نے عرفات العاشقین میں کی ہے۔ یہ کتاب اوہدی کا منفرد کارنامہ ہے جو شائع ہوا ہے۔ عزیز سامعین، آئندہ ہفتے کے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں سے استفادے کے لیے پروگرام باقاعدگی سے سنتے رہیں گے۔ ہمیں اب اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے شہر ممبئی سے نکلنے والے اخبار انقلاب سے۔ اخبار انقلاب کی بعض اہم سرخیاں کچھ اس طرح سے ہیں: ایران میں مقامی سطح پر تیار ویکسین کا ٹرائل شروع، سال 2020 کا آخری سورج تاریخ کی گرم ترین دہائی کا اختتام کرے گا، آر جے ڈی اے کے دعوے سے بی جے پی کے خیمے کی چولہے ہلی، اور سامعین روزنامہ انقلاب کے آج کے اداریے کا عنوان ہے سال 2020 احتجاج سے احتجاج تک۔ پیش خدمت ہے اداریے کے بعض اہم اقتباس۔ سال 2020 کی ابتدا اس جوش و خروش سے ہوئی تھی جو تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سی اے اے کے خلاف مظاہرے جاری تھے جن میں خواتین پیش پیش تھیں۔ شاہین باغ دہلی تو پرامن مظاہرے اور جمہوری مزاحمت کا سب سے بڑا مرکز بن کر ابھرا، پھر اس کی توسیع کے طور پر ملک بھر میں شاہین باغ قائم ہوئے۔ ان سب کو توڑنے کی جو کوششیں ہوئیں وہ ان کے پراثر ہونے کا بین ثبوت تھی۔ اس احتجاج سے عوام اور جمہوریت کی طاقت کا شعور بیدار اور مستحکم ہوا۔ قریب تھا کہ مظاہرین کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی کہ کرونا کی وبا پھیل گئی، لاک ڈاؤن اور اس کے ساتھ ہی غیر معمولی پابندیاں نافذ ہو گئیں اور لوگ گھروں میں مقید ہو گئے۔ نتیجتاً شاہین باغی احتجاج بھی تھم گیا۔ یہ نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ حکومت سی اے کو واپس لیتی یا شاہین باغات ہنوز قائم رہتے۔ کرونا کیا پھیلا، زندگی سمٹ گئی۔ قید و بند کی ابتدا مرکزی حکومت کے اعلان کردہ جنتا کرفیو سے ہوئی۔ گمان نہیں تھا کہ ایک روزہ جنتا کرفیو بے مدت لاک ڈاؤن میں تبدیل ہو جائے گا، مگر یہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی بہت کچھ ہوا اور ہوتا ہی رہا۔ متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، نظام صحت کی خلائی کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ہم ایسی کسی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری طبی وسائل سے لیس نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک میں اسپتال کم ہیں اور اسپتالوں میں طبی عملہ اور بھی کم۔ اس بحرانی کیفیت میں ہزاروں عام مریض ضروری اور معمول کی طبی امداد سے محروم کیا ہوئے، ان میں سے بہتوں کو زندگی سے ہی محروم ہو جانا پڑا۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں: 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے شیخ رشید، 2021 پاکستانی معیشت کے لیے مثبت رہے گا فیاض چوہان، اور 2,50,00,000 سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں سراج الحق۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے ہی اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی۔ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے جو باتیں کہیں ان سے واضح ہے کہ پی 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 اپنے ہدف کے حصول کے لیے تمام راستے کھلے رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق اپنے تمام ارکان پارلیمان سے 31 دسمبر تک استعفیٰ طلب کر لیے ہیں اور ساتھ ہی آنے والے ضمنی انتخابات اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہتی ہے۔ منگل کے روز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی مشترکہ صدارت میں منعقدہ اجلاس کے جو فیصلے سامنے آئے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے فیصلوں سے ایک حد تک اتفاق کرتے ہوئے آنے والے سیاسی چیلنجوں پر بھی نظر رکھی ہے۔ پریس بریفنگ میں دیے گئے بلاول بھٹو زرداری کے بیان سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اتحادی پارٹیوں کو سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر قائل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل کر سینٹ الیکشن میں حکومت کا مقابلہ کریں، اگر پی ڈی ایم مل کر سینٹ کا الیکشن لڑے تو ایوان بالا میں اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ہم پی ڈی ایم الیکشن پلان کے مطابق ہی چلیں گے، تاہم جب چیئرمین پی پی اسمبلیوں سے استعفوں کو میاں نواز شریف کی واپسی سے مشروط کرنے کی باخبر ذرائع کی اطلاع کی تصدیق یا تردید سے انکار کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمہوری روایات کے مطابق پارٹی اجلاسوں میں ارکان کھل کر اپنی آرا کا اظہار کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں، جی ہاں سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ حسین تقوی صاحب، سال 2020 اپنے تمام تلخ و شیریں واقعات و حادثات کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آج بزم دوستاں سن 2020 میں نشر ہونے والا آخری پروگرام ہے، اور ہم نئے عیسوی سال 2021 میں داخل ہو رہے ہیں۔
جی ہاں، سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے لمحات میں کہ جب ہم 2020 کو رخصت کر رہے ہیں، ہماری خواہش و تمنا یہی ہے کہ پروردگار متعال آئندہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا سال ثابت ہو۔ تھوڑی سی تلخیاں اور تھوڑی سی سختیاں اس سال ہم سب نے دیکھی ہیں، اور یہ سختیاں یہ تلخیاں زندگی کا حصہ رہتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے اور واقعات و سانحات باقی رہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اصلاح کے سلسلے کو جاری رکھیں، اور جو بھی کام کریں اس میں یقینی طور پر خداوند متعال کی ذات کو مد نظر رکھیں کہ وہ ہم پر ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اور آج جب ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں تو ایک سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سال شروع ہو رہا ہے. یہی برسہ برس سے سلسلہ چل رہا ہے اور ہم ان تمام ایام کے اندر اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو سختیاں کرونا کے حوالے سے پیش آئی ہیں یہ جلد از جلد ختم ہوں اور زندگی معمول کے مطابق چلے. اور اس ماحول کے اندر وہی بات جو ہم دہراتے رہے ہیں کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں, سماجی فاصلے کی رعایت کریں, ڈاکٹروں کے مطابق عمل کریں اور ماسک کا استعمال ضرور کریں جب تک کہ یہ وائرس پوری طرح سے پوری دنیا سے ختم نہ ہو جائے. جی ہاشم علی صاحب.
جی حسین تقوی صاحب, نئے عیسوی سال یعنی 2021 کے آغاز کے موقع پر ہمارے سامعین دوستوں نے بھی ہمیں آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں, تو آج کے پروگرام میں ہم ان آڈیو پیغامات اور کچھ مختصر پیغامات کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں.
جی ماشاءاللہ, شروع کیجیے.
تو ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ آڈیو پیغامات کی ترتیب ہم نے حروف تہجی کے لحاظ سے رکھی ہے. تو سب سے پہلے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد پنجاب پاکستان کے صدر جناب رشید ناز صاحب کا نئے عیسوی سال کی مناسبت سے صوتی پیغام پیش خدمت ہے.
محترم حسین تقوی اور ہاشم علی صاحب, السلام علیکم. سب سے پہلے میری اور میری کلب کی جانب سے نیا سال مبارک ہو, اور 2021 ہمارے لیے کرونا جیسی آفت سے نجات دلائے اور ساتھ پوری دنیا میں امن کی خوشخبری سنائے, آمین. 2020 پوری دنیا کے لیے امتحانوں اور کرونا وبا سے نمٹنے میں گزرا. اس وبا نے بہت سی جانیں لیں اور دنیا میں خوف پیدا کر دیا. اب نیا سال مستقبل کی خوش آئند امیدوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں قدم رکھ رہا ہے. ہمیں نہ صرف آنے والے برس کے لیے اچھی اچھی سوچیں سامنے رکھنی چاہیے بلکہ گزرے ایام کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کن جگہوں پر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور کہاں ہم نے کوئی غفلت کی. اگر اپنی اس کارگزاری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی آئندہ حکمت عملی بنائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. 2020 میں ریڈیو ایران سے بہت اچھے پروگرام سیاسی تبصرے اور خبروں کی صورت میں دنیا سے آگاہ رکھا گیا. اس سال کی تمام اسلامی پروگرام نے معلومات میں اضافہ کیا اور امید کرتے ہیں کہ 2021 میں بھی ان سے اچھے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے اور سامعین کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈاک کے نظام کو اور انعامی مقابلوں کو بحال کیا جائے گا. آخر میں میں ایک بار پھر حسین تقوی, ہاشم علی صاحب اور باقی سٹاف کو نئے سال اور اچھے پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رشید ناز, فیصل آباد, پاکستان.
جی جناب رشید ناز صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے نئے سال کی مناسبت سے آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا, اور نہایت محبت بھرا یہ پیغام ہے جس میں آپ نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کا ذکر کیا اور سب کے لیے دعا کی اور گزرے ہوئے سال کی یادوں کو تازہ کیا اور آنے والے سال کے حوالے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں امید کے لیے دست دعا بلند کی ہے. اور ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام نشر کریں. آپ نے اپنے اس پیغام میں چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ان نکات کو عملی جامع پہنائیں, اور تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا سال جو ہے اس میں سامعین دوستوں کی جو خواہش ہے ڈاک کے حوالے سے وہ پوری ہو اور اسی طریقے سے انعامی مقابلے کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے. انشاءاللہ ایک ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یقینی طور پر انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے دوستوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا, اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے سال 2020 میں ریڈیو تہران کے ساتھ اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا ہے, آئندہ آنے والے سال میں بھی اسی طریقے سے آپ ریڈیو تہران سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔
اب سماعت فرمائیں ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر جناب شاہ نواز جسکانی صاحب کا نئے عیسوی سال کی مناسبت سے آڈیو پیغام۔
السلام علیکم ریڈیو تہران اردو سروس، میں شاہ نواز جسکانی خیرپور میرہ سندھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ریڈیو تہران اردو سروس کی نشریات ہم سب لوگ مل کر سنتے ہیں، پروگراموں سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران اردو سروس نے 2020 میں بہت اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کیے، لیکن اس سال یعنی 2020 میں کرونا کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور سب سے دکھ کی یہ بات ہوئی کہ ہمارے ایک جو ہے نا دلیر اور بہادر جرنل قاسم سلیمانی کو دشمنان اسلام نے شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنان کو سب کو نسب و نابود کرے، آمین۔ ریڈیو تہران نے کرونا کی تازہ ترین صورتحال سے گائیں بگائیں معلومات دینے میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ہم ریڈیو تہران اردو سروس کے شعبے اردو کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اتنی کرونا کی وجہ سے خراب حالات میں بہت اچھے معلوماتی پروگرام پیش کیے اور گائیں بگائیں ہمیں بہت اچھی معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ سن 2021 میں انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ریڈیو تہران کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ دشمنان عناصر سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اسلام کے دشمنان اسرائیل امریکہ کو اللہ تعالیٰ برباد کرے اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھے۔ آخر میں سن 2021 کی آمد کی تمام لسنرز ریڈیو تہران اردو سروس کی سب ٹیم کو مبارک۔
جی جناب شاہ نواز جسکانی صاحب خیرپور سندھ پاکستان سے آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور یہاں پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ پورے سال آپ نے صبح کی نشریات ہو، شام کی یا رات کی، تینوں نشریات کے حوالے سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ریسیپشن رپورٹ ہمارے لیے ارسال کی اور آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ اور سامعین دوستوں کے لیے میں یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ پورے سال خیرپور سندھ پاکستان میں جناب شاہ نواز جسکانی صاحب ریڈیو تہران کی نشریات بالکل صاف و شفاف آواز میں سنتے رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ شاید ہمارا ریڈیو تہران جو ہے وہ ایف ایم پہ لگنے لگ گیا ہے، اور اتنی واضح اور صاف آواز ہوتی ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سامعین بھی رشک کرتے ہیں کہ خیرپور میں اس طریقے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ پنجاب میاں والی میں بھی اسی طریقے کی کیفیت ہے کہ آواز نہایت ہی صاف و شفاف سنائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کے کچھ علاقے ہیں، بدین ہے، ماتلی ہے، ٹنڈو باگو ہے، اسی طریقے سے ٹنڈو محمد خان ہے، یہاں پر بھی آواز کی کیفیت نسبتاً بہتر رہتی ہے۔ دادو اور ٹھٹہ میں بھی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں کہ وہاں پر بھی آواز سنی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی شور وغیرہ بھی رہتا ہے۔ اور سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی، جہاں سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ آواز شام کی نشریات میں قدرے بہتر ہوتی ہے، جبکہ صبح اور رات کی نشریات جو ہے وہ شور کی زد میں رہتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور جس محبت کے ساتھ آپ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور جس طرح سے ان کا نام لیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیے گا اور پیغام دیتے رہیے گا۔
سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ارلو پاکستان کے صدر جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا نئے عیسوی سال کی مناسبت سے آڈیو پیغام۔
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ریڈیو تہران کی اردو سروس کی توسط سے اپنے تمام ممبران، دوست، احباب اور ریڈیو سے محبت کرنے والے، ریڈیو کو چاہنے والے، ریڈیو کی نشر گاہوں میں بیٹھ کر ہمارے لیے پروگرام تیار کر کے ہوا کے دوش پہ ہماری سماعتوں تک پہنچانے والے تمام میزبانوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ گو کہ یہ جو برس ہے اس میں ہمیں بہت کٹھن حالات کا سامنا رہا، کورونا COVID-19 کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا، پورا عالم اس وبا کی لپیٹ میں رہا، کہیں پہلی لہر میں بہت زیادہ دنیا میں نقصانات ہوئے، پھر دوسری، کہیں تیسری لہر، خود ہمارے پاکستان میں میرے شہر میں دوسری لہر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال نئے سال جو آ رہا ہے 2021 میں، اس میں اس دنیا، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے، محفوظ کر دے، پورے عالم میں رہنے والے انسانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور 2021 جو نیا برس آ رہا ہے، اس برس اللہ تعالیٰ گزشتہ برسوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بہت اچھے انداز میں دنیا کا پہیہ دوبارہ رواں دواں کر دے، تمام کام، تمام روزمرہ کے امور اسی طرح لوگ انجام دینے لگیں بلا خوف، جس طرح ماضی میں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ 2021 کو پورے عالم بالخصوص اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہتر سال بنائے، اور اسلام کے لیے اور اسلامی ممالک کے آپس میں ہم آہنگی کے لیے یہ ایک مثالی سال ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
جی جناب محمد ارشد قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ ایک سینئر لسنر ہیں اور نہایت بہترین انداز میں پورے سال آپ کی طرف سے ریڈیو تہران کے حوالے سے محبتوں کا اظہار ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی آرگنائزیشن کے تمام عہدیداران، ممبران بالکل ایک کنبے کی طرح ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ قلبی رشتے استوار ہیں، اور دوستوں کی طرف سے مسلسل جو رابطے کا ایک سلسلہ ہے اس نے اس رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط اور قوی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محبت کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ پیغام ہمارے لیے ارسال کیا اور محبتوں کا اظہار کیا، اور جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے اس پیغام میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ کرونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ ہو اور نیا عیسوی سال 2021 خوشیوں بھرا سال ہو، محبتوں بھرا سال ہو، اور اس میں وہی پرانی جیسی کیفیت دوبارہ معاشروں میں رائج ہو کہ کسی خوف و خطر کے بغیر جو ہے وہ ہر طرف جایا جائے اور دوستوں سے ملا جائے اور محبتوں کو بکھیرا جائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نئے عیسوی سال 2021 میں بھی محبتوں کا یہ سلسلہ آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
سامعین، نئے عیسوی سال کی مناسبت سے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے انور شوق صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ نئے عیسوی سال 2021 کی مبارکباد قبول فرمائیں، سال 2020 گزر گیا اور یہ سال نہایت ہی سخت سال رہا، بہرحال امتحان کی منزل ہے، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور یہ نیا سال تمام انسانوں کے لیے خیر و برکت کا سال ثابت ہو۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم اور تمام سامعین کو نیا سال مبارک۔ اور یہ ایک اور پیغام ہے جو ارسال کیا ہے بدین سندھ پاکستان سے ڈاکٹر مختار حسین صاحب نے۔ انہوں نے نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیا سال سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں فراہم کرے۔
جی جناب انور شوق صاحب اور جناب ڈاکٹر مختار حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ دونوں حضرات نے نئے عیسوی سال کے حوالے سے مبارکبادی پیغامات میں ارسال کیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کیں، اور نئے عیسوی سال کے حوالے سے امید اور ایک خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے دعا کے حوالے سے بھی آپ نے الفاظ تحریر فرمائے. بہت شکریہ جناب انور شوق صاحب. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ مختصر پیغام محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. اور جناب ڈاکٹر مختار حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے نئے عیسویں سال کے حوالے سے مبارکباد پیش کی. ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. میرے خیال سے ہاشم علی صاحب پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں.
اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج ہم اس پروگرام میں داعش کی سرکوبی میں محاذ استقامت کے کردار اور ان محرکات کا جائزہ لیں گے جن کے تحت دہشت گرد امریکی فوج نے ایک سال قبل شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا تھا. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں.
سردار محاذ استقامت, دلوں کا سردار, سرباز وطن اور بین الاقوامی شہید, یہ وہ القاب ہیں جن سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو دنیا یاد کرتی ہے اور نوازتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام القابات ان کی شخصیت کے مقابلے میں چھوٹے نظر آتے ہیں. اور کسی نے خوب کہا ہے کہ شہادت کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کو نہ صرف اخروی حیات نصیب ہوئی بلکہ دنیا مادی میں بھی انہیں دوبارہ حیات ملی ہے, اور ان کے وجود کو تو دنیا نے اب پہچانا ہے اور ان کی شناخت حاصل کرنا شروع کی ہے. خطے میں $8 ٹریلین خرچ کرنے والے امریکہ کے سارے مذموم مقاصد پر پانی پھیرنے والے شہید سلیمانی نے امریکہ اور سعودی عرب کے پروردہ خونخوار تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کو عراق اور شام میں شکست دے کر خطے میں امن کا بول بالا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. 2014 میں جب امریکہ اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ داعش نے عراق پر حملہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس گروہ نے عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا, اور قریب تھا کہ بغداد پر بھی داعش کا قبضہ ہو جائے. لیکن اسی وقت عراق کے بزرگ مرجع تخلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بھرپور بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے جہاد کا فتویٰ دیا, اور پھر عراقی حکومت نے ایران سے مدد مانگی. یہی وہ مرحلہ تھا جب جنرل قاسم سلیمانی نے برخ رفتاری کے ساتھ حشد الشعبی نام کی عوامی رضاکار فورس کو تربیت دے کر اسے مسلح کیا, اور عراق کے گوشو کنار میں خود کو اس طرح سے پہنچایا جیسے وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں. عراقی کردستان کے مقامی انتظامیہ کے سربراہ مسعود بارزانی شہید قاسم سلیمانی کی جرأت و بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری درخواست پر اگر قاسم سلیمانی فوری طور پر کردستان کے انتظامیہ کی مدد کو نہ پہنچتے تو اگلی صبح تک اربیل پر داعش کا قبضہ ہو چکا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مغربی ایشیا کے نامور اور معروف اہل قلم اور کالم نگار جب شہید سلیمانی کی شخصیت پر مقالے لکھتے تھے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ ایسا سردار اور جنرل ہے جس کے فوجی یونیفارم اور آستین پر کسی بھی جنگ کا تمغہ اور اسٹار نہیں ہے, مگر سادہ لباس میں ملبوس اس جنرل کے پورے خطے پر اس طرح سے کنٹرول ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فوجی تمغے اس کی نگاہ میں ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتے تھے. مغربی ایشیا کے نظریہ پرداز جب شہید سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنرل سلیمانی کو آج کی دنیا کے معیاروں پر نہیں تولا جا سکتا. جی ہاں, یہ وہ جملے ہیں جو دشمن ان کی شہادت سے پہلے ہی کہا کرتے تھے. شہادت کے بعد اس شہید والا مقام کی شخصیت کے بے شمار پہلو برسوں تک سامنے آتے رہیں گے.
ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر محسن رضائی صاحب، اور لندن سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر محسن رضائی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رضائی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج خاص طور پر عراق میں جس طرح سے سردار محاز استقامت جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی قد آدم تصاویر سے عراق کی سڑکیں، گلی کوچے، مذہبی اور عوامی مقامات، حتیٰ لوگوں کے گھر تک سج گئے ہیں، عراق کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے جو اس طرح سے عراقی قوم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سیدت نساء العالمین اور حضرت صدیقہ کبرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم قاسم سلیمانی صاحب کی برسی پر بھی امت اسلامی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ایٹمی سائنسداں شہید فخری زادہ کے چہلم پر بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہر چیز سے پہلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام امیر المومنین، جو سب سے پہلے شہید محراب ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاد بہشت جنت کے ایک دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس نے مومنین کے لیے، اللہ نے مومنین کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے۔ شہید سلیمانی خدا کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، اسی وجہ سے خدا نے انہیں شہادت نصیب عطا کی تھی۔ اور اگر ہم شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کی شہادت کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام میں جب داعش کو عراق اور شام میں جب داعش کو کراری شکست ہوئی اور اسے اس کی ناک رگڑ دی گئی، تو اس نے دو اہداف کے تحت عراق کے شمالی علاقے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور دوسری یہ کہ عراق کے کردستان کو بقول خود آزاد کر کے اسرائیل کے حوالے کر دے، تاکہ کردوں کی یہ سرزمین اس کے گمان میں جو ہے آزاد ہو جائے۔ سردار سلیمانی، شہید سلیمانی اور عراق کے کرد علاقے کے سربراہ نے میٹنگ کی، تو کرد عراق کے کردستان کے سربراہ نے ان سے مدد مانگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم محاذ مزاحمت کی جانب سے آپ کو یہ بشارت دیتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں داعش کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور شیخ حسن نصر اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ کردستان عراق، اور یہ بہت مشہور فتویٰ ہے ان کا، جو جہاد داعش کے خلاف جہاد کے سلسلے میں انہوں نے دیا تھا، اور عراق کے مذہبی پیشوا آیت اللہ سیستانی اور سردار مقاومت شہید سلیمانی کی ندا پر لبیک کہا لوگوں نے، اور سردار سلیمانی نے یہ کہا کہ آپ مجھے 120 افراد کمانڈر مجھے دے دیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ 20 لاکھ فوج جمع کروں گا، اور اطبات عالیات اور کردستان عراق اور دیگر علاقوں کی نگہبانی کروں گا، اور یہاں پر داعش کا قدم نہیں آ پائے گا. اور جب شہید سلیمانی جب عراق پہنچتے ہیں تو ان کو 50 کمانڈر سونپے جاتے ہیں، اور انہوں نے 20 لاکھ افراد کو جمع کیا، اور اربیل کو نجات دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں کو بھی آزاد کرایا. عراق کے کردستان کے عوام اپنی آزادی کے لیے سردار شہید سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو نجات دہندہ تصور کرتے ہیں. عراق میں بچوں کے امتحانات ہونے والے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ عراق میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ بسیجی جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے بعد کارزار کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنا کارنامہ
ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اندرابی صاحب، عراق اور شام میں داعش کے فتنے کی سرکوبی میں محاذ استقامت کا کردار کیا ہے؟
ہلو جی جی، ہاں پھر فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ عراق اور شام میں تکفیریت اور داعش کو سرکوب کرنے میں، داعش کی سرکوبی میں محاذ استقامت کا کردار کیا ہے؟ استقامتی محاذ کا کردار کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں استقامتی محاذ کا ہی کردار ہے اصل میں، اس سے کہ یہ داعش وغیرہ جو ہے یہ ایک امریکہ نے جو انقلاب اسلامی کے بعد جتنے بھی حربے استعمال کیے، پہلے صدام حسین کی طرف سے ایک امپوزڈ وار، اور اس کے بعد اور آخر میں انہوں نے ایک یہ کیا تھا کہ ایک یعنی بظاہر ایک مذہبی اور جہاد والا ایک گروہ پیدا کیا جائے، اور اس سے کنفیوژن بھی پیدا ہوگا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے. تو یہ چونکہ ان کا ایک لوئی تھا، تو اگر اس میں یہ جو ریزسٹنس کا جو فرنٹ ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور ابھی میں رہبر معظم کا پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو حال ہی میں کچھ اس کے بارے میں کلمات فرمائے ہیں قاسم سلیمانی مرحوم شہید کے تعلق سے، تو یہ یعنی یہ میں خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ شہید سلیمانی جو ہے یہ بظاہر تو ایک شخصیت تھے، لیکن یہ کئی جیسے یہ کئی شخصیات ایک جگہ جمع ہوئی تھی، یعنی ایک بہت زبردست جنگجو آدمی لیکن ایک اعلی پایا کا اسٹریٹجک مائنڈ، ایک اسٹریٹجک مائنڈ جو آئندہ آنے والے چیلنجز کو بھانپ سکے، یعنی اس کے لیے بہت ہی ایک سپیریئر مائنڈ درکار ہوتا ہے. تو رابر موزر نے فرمایا کہ ابھی داعش کا وجود نہیں تھا، انہوں نے قاسم سلیمانی نے خود خامنی صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب امریکہ اب ہمارے دشمن یہ کرنے والے ہیں، یعنی ایک طرح کی ایک مذہبی فکر لے کے ایک وہ ایک جنگجو ایک گروہ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بعد داعش پیدا ہوا. لہذا سلیمانی شہید نے اس کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ واٹ از ان سٹور، کیا آنے والا ہے. تو لہذا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ تو یہی تھا کہ ان نے اس شر کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ کنٹرول کیا تھا. تو لہذا میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اس کا ہی بنیادی کردار ہے یہ جو یہ جو ریزسٹنس کا فرنٹ ہے. تو لہذا یہ جب بالکل دیکھا جا سکتا تھا کہ اب وہ ان کو ڈیفیٹ کیا جائے گا
جی.
تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اس میں یعنی اپنے آپ کو شامل کیا کہ جیسے یہی جو ہے وہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں. حالانکہ اس میں دیکھیں آپ کہ یہ بظاہر تو یہ شامل ہوئے لیکن انہوں نے کافی اس میں داعش کو ریسکیو کرنے کا کام کیا. ہم نے خود وہ فوٹو دیکھے ہیں کہ انہوں نے شام میں داعش کو بسوں کے ذریعے اور انہوں نے ان کو ریسکیو کیا اور پھر معلوم نہیں وہ کہاں گئے. اور یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ شاید ترکی چلے گئے اور یہ بھی میں پوری طرح سمجھتا ہوں اور مجھے اس پر پورا یعنی آئی بلیو دس کہ یہ جو داعش کے کئی جتھے جو ہیں وہ اس وقت بھی ہیں اور وہ آن ڈسپوزل ہیں کہ ان کو کہاں بھیجا جائے
جی.
لیکن ان کو انہوں نے بچا کے رکھا ہے.
ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال اس میں دو رائے نہیں کہ داعش کا فتنہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ ایجنڈا تھا. ان دونوں نے مل کے داعش کو تشکیل دیا تھا اور بہت ہی طویل المیاد پروگرام تھا. ان کے منصوبے میں صرف مغربی ایشیا کا علاقہ نہیں تھا بلکہ وہ داعش کے ذریعے سے پوری دنیا کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے. چنانچہ یورپ میں داعش کے جو کچھ دھماکے ہوئے تھے وہ اسی لیے تھے کہ داعش کا جو میدان ہے وہ صرف مغربی ایشیا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اپنی بات منوانے کے لیے حتیٰ یورپی ممالک کو بھی داعش کے نام سے بلیک میل کرنا چاہتے تھے. اور چونکہ محاذ استقامت نے عراق اور شام میں داعش کی خلافت کی بساط لپیٹ کے ان کے اس گھناؤنے منصوبے پر پانی پھیر دیا اور اس کو ناکام بنا دیا, اسی لیے تل ملا کر اس محاذ نے یعنی امریکہ اسرائیل اور سعودی حکومت کے منحوس مثلث نے ان دونوں سرداران محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا. لیکن ان کی شہادت نے محاذ استقامت میں ایک نئی روح پھونکی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا اور اس سلسلے میں آئندہ دنوں بھی ہم انداز جہاں میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.